الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا عن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول سلم ناس من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم قال وعليكم. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وغضبت ألم تسمع ما قالوا قال بلى فسمعت فرددت عليهم نجاب عليهم ولا يجابون علينا. یہ باب کا عنوان قائم کیا ہے باب اذا قال اهل الكتاب السلام علیکم کہ اہل کتاب بوقت سلام السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہیں. مدینہ منورہ میں جو یہودی آباد تھے ان کے مزاج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے متعلق بہت زیادہ افسوس اور انعام بھرا ہوا تھا اور وہ مختلف انداز سے شرارتیں کرتے ہی رہتے تھے. سلام جو ایک تحیے کے طور پر کیا جاتا ہے اس میں بھی انہوں نے شرارت کا پہلو ایک نکال لیا تھا جو وہ السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہتے ہیں. سام کا معنی ہے موت کہ تم پر موت آ رہی ہے. تو ان کو کیا جواب دینا چاہیے اگر ایسا کہتے ہیں تو یہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں کہ کچھ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام کیا اور یہ کہا السلام علیکم. اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم. دونوں طریقے سے آیا ہے واو کے ساتھ بھی اور بغیر واو کے. واو کے ساتھ تو اس نے بھائی تم پر بھی موت تو ہر ایک کو آنی ہے ہم کو بھی آئے گی تم کو بھی آئے گی تم پر بھی موت. اور بعض روایتوں میں بغیر واو کی بھی آیا ہے. مہاراج اگر وہ اس طرح کہیں تو ان کو جواب میں وعلیکم یا خالی علیکم کہا جائے. فقالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وغضبت الم تسمع ما قالوا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ سن کر غصہ آیا. انہوں نے یہ جو انہوں نے کہا تھا وہ سمجھ گئی ہوں اور سمجھنے کی وجہ سے ان کی طبیعت میں ایک غصے کی کیفیت پیدا ہو گئی. بات دوسری روایتوں میں ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو علیکم فرمایا, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام واللعنۃ, کہ تم پر بھی موت ہو اور لعنت ہو اللہ کی. اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, ذرا نرمی سے کہا, اتنا سخت بننے کی ضرورت نہیں ہے. اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, عالم تسما ماں کر, کہ اللہ کے وہ نہیں سمجھی کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شرارت کا پتہ نہیں چلا, انہوں نے السلام علیکم کہا, حضور شاید نہ سمجھے ہوں, حضور السلام سمجھے ہوں, اس لیے حضرت عائشہ نے عرض کیا غصے میں, علم تسما ماں قالو, یا اللہ کے رسول, کہ یہودیوں نے آپ کو جو بات کہی آپ نے نہیں سنی؟ قال بلا بس سمجھ تو فرد تو آ رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا, کیوں نہیں, میں نے سنا, وہ کیا کہے میں سمجھ گیا. السلام علیکم انہوں نے کہا, میں نے بھی جواب میں وعلیکم کہا, اور ان کے جو جس طرح انہوں نے مجھے کہا تھا اس کے مطابق جواب کیا. اب آگے حضور نے ایک بات فرمائی, نجاب علیہم ولا یجابون علینا, کہ ہم ان کے حق میں جو بد دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ قبول کی جاتی ہے, اور وہ ہمارے طرف حق میں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں قبول نہیں کی جاتی. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ بطور حق, یعنی وہ اس کے حقدار ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ قبول کی جائے گی. اور ہمارے حق میں جو وہ کہتے ہیں ہم اس کے حقدار نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں. چنانچہ بدعا کے سلسلے میں بھی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کسی کے اوپر لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت جو ہے آسمان پر جاتی ہے, وہاں سے وہ واپس کی جاتی ہے, اور جس کے اوپر بھیجی گئی ہے وہ جو ہے اس کے پاس جاتی ہے. وہ اگر اس کا حقدار ہے تو ٹھیک, اس کو لگ جاتی ہے, اور اگر وہ حقدار نہیں ہے تو پھر وہاں سے پھر وہ اپنے لیے محل تلاش کرتی ہے, اور جس نے بھیجا اس کی طرف لوٹتی ہے. تو بدعا بھی کیونکہ اسی کی ایک قسم ہے, اس لیے گویا ناحق طریقے سے کوئی آدمی, اس لیے جو لوگ جن لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نہیں بلا وجہ بھی لوگوں کو بدعا دینے کا, ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ خود پریشان رہتے ہیں. وہ بلا وجہ جو بدعائیں دیتے ہیں تو عام طور پر جن کے حق میں بدعا یا کلمات کہے گئے وہ اس کا حقدار نہیں ہوتا, نتیجہ یہ ہوتا ہے یہ سارا ان کو ہی بھگتنا پڑتا ہے. اس لیے کسی کے حق میں بد دعا کے معاملے میں بھی بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. کیا اور کہیں کہے تو بھی بہت جچے تلے الفاظ میں. بعض مرتبہ یہ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کسی کے متعلق خیال یہ ہوتا ہے میرے ساتھ اس نے زیادتی کی, اور حقیقت میں اس کوئی معاملہ پیش آیا ہوتا ہے, اور اس وجہ مثلا کسی نے پولیس میں مخبری کر دی اور پولیس آپ کو گرفتار کر کے لے گئی. اب آپ نے یہ سمجھا پرانا نے مخبری کی, اور آپ نے یہ سمجھ کر کے اس کے لیے اس کا نام لے کر بدعا کی, اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے مخبری نہیں کی, مخبری دوسرے نے کی, تو آپ نے اس کے ہاتھ میں بدعا کی تو وہ بیکار کے, وہ تو اس کا حقدار نہیں تھا, تو آپ کو مصیبت آئی. اس لیے یہ بھی ہے احتیاط کو, اگر کرنی ہے بد دعا تو پھر کیونکہ اللہ جس نے کی ہو یوں جملہ کہے, یہ نہ کہے کہ پناہ ہم نہیں جانتے, ہمیں بھی دلا ملی ہے اس میں واقعہ کیا ہے ہم نہیں جانتے. مانا اصل تو یہی ہے کہ بد دعا سے اپنے آپ کو بچایا جائے, اس کے ہاتھ میں دعائیں خیر کہیں گے تو ہمارا کیا بگڑنے والا ہے. بہرحال یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اصولی طور پر فرمائی, جس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی کے حق میں اگر نہ کسی کے حق لیے نہ حق طور پر اگر بدعا کی جائے تو وہ قبول نہیں ہوتا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا, بعض میں تو بعض لوگ بعض دوسرے لوگوں کے معاملے میں ڈرتے رہتے ہیں, وہی بدعا کر دیں گے یوں ہو جائے گا, ارے جو تم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے تم بدعا کے حقدار بنواؤ گے, وہ بدعا دے بھی رہا ہے تو تمہارا کوئی نقصان ہونے والا نہیں. بابو یستر اہل کتاب اس طریقے الہ حضرت, اہل کتاب وہی چونکہ وہاں مدینہ منورہ میں یہ اہل کتاب یہود ہی آباد تھے، نصارہ تو تھے نہیں مدینہ منورہ میں، تو راستے میں اگر وہ ملے تو ان کو راستہ، ہم ان کے راستے راستہ نہ چھوڑیں، ہم اپنے انداز پر چلتے رہیں، وہ جو ہے ہٹ کر کے اپنے لیے راستہ تلاش کر لیں، گویا ان کو تنگی کی طرف مجبور کیا جائے یوں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کشادہ راستہ ہو تو قصدن پھر ان کو جو ہے گٹر میں گرنے کے لیے مجبور کیا، ایسا نہیں، مطلب کہ ہماری طرف سے ان کے لیے کوئی ایسا جو ہے معاملہ جس سے ان کا اکرام اور احساس ثابت ہوتا ہو کیا جائے. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدؤوا بالسلام واستروهم الى اثقلها. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم راستے میں مشرکین سے ملو تو اپنی طرف سے سلام میں ابتدا نہ کرو، یعنی اپنی طرف سے ابتدا سلام نہ کرو، اور اگر وہ کرتے ہیں ان کو جواب میں وعلیکم کرو، وسترون ملا کے، اور اسی بات یہ ہے کہ راستے میں ان کو جو ہے ان کے لیے اپنی طرف سے کشادگی نہ کی جائے، ان کو تنگی کی طرف مجبور کیا جائے، یعنی اگر راستہ ایسا ہے کہ جو دونوں کے لیے کشادگی کے ساتھ گزرنا ممکن نہیں ہے تو آپ ان کے لیے جو ہے کوئی سہولت پیدا نہ، آپ اپنے انداز سے چلتے رہے، وہ اپنا حق ہے، کیونکہ ایسا کرنے میں ان کا ایک طرح کا اکرام ہے اور اس کو یہ درست نہیں ہے. باب کیف یدعو للذمی، یہاں جو اہل کتاب کا آیا کہ وہ السلام علیکم اس لیے اردونے والے، اس طرح ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے واقعتاً صحیح سلام کیا السلام علیکم کا، تو اس صورت میں بھی ہم کیا وعلیکم السلام کی شکل میں جواب دے سکتے ہیں. حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی رحمت برکاتہم نے شرح مسلم کے اندر لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جواب کے لیے جو اصول بتلایا اس کا تقاضا یہ کہ اس صورت میں بھی ان کو وعلیکم ہی کہیں گے، وعلیکم السلام نہیں کہیں گے. بابوں کئی پیدو جس دن بھی ضمنی، یعنی وہ غیر مسلم جو اسلامی حکومت کے اندر رہتا ہے وہاں کے قانون کا پابند ہو کر کے عہد و پیمان کر کے، تو اس کے لیے کیسے دعا کی جائے. حدثنا سعید بن الطریق قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عاصم بن الحكم انه سمع يحيى بن ابي امري الشيباني عن ابيه عن عقبه بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه انه مر برجل حياته حياه مسلم فسلم فرد عليه وعليك ورحمه الله وبركاته فقال له الغلام انه نصراني فقام عقبته فتبعه حتى ادركه فقال ان رحمه الله وبركاته على المؤمنين ولكن اقل الله حياتك واكثر مالك وولدك. حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی مشہور صحابی، ایک ان کا گزر ہے کہ آدمی ایسے آدمی پر سے ہوا جس کا حلیہ مسلمانوں جیسا تھا، یعنی وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسا کہ مسلمان. فصل اس نے حضرت کو حضرت عقبہ بن عامر کو سلام کیا تو مجھے یہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہے، تو انہوں نے اس کے جواب دیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. فقال له الغلام، حضرت کے ساتھ خادم بھی تھا، خادم نے کہا وہ تو نصرانی ہے، آپ نے جس کو یہ جواب دیا وہ مسلمان نہیں ہو تو نصرانی ہے. فقام عقبہ، یہ سن کر حضرت عمر حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے، یعنی آگے نہیں بڑھے بلکہ فتبعہ حتی ادرکہ، وہ اس کے پیچھے گئے جس کو جواب دیا تھا، یہاں تک کہ اس کو جب پا لیا تو آپ اس کو فرماتے ہیں ان رحمت اللہ و برکاتہ علی المؤمنین، اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہے ایمان والوں پر، لیکن اللہ تعالیٰ تیری زندگی لمبی کرے، تیرے مال میں اضافہ کرے، تیری اولاد میں اضافہ کرے، دعا دی اس کو تیری رحمت اللہ و برکاتہ سے دی. روایت قال حدثنا اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر مسلم کے لیے مال اولاد کی زیادتی اور اسی طرح عمر میں اضافہ بشرطے کہ وہ مسلمانوں کا میں مضر نہ ہو, مسلمانوں کو ضرر پہنچانے والا نہ ہو, تو عمر میں اضافے کی بھی دعا کر سکتے ہیں. اور اسی طرح دنیاوی فوائد تجارت کے لیے آیا آپ کے پاس دعا کر دو اللہ تعالی تجارت میں برکت دے بھی کر سکتے ہیں. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن زرار بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه قال لو قال لي فرعون بارك الله فيك قلت وفيك وفرعون حضرت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما سے ان کے شاگرد حضرت سعيد بن جبير رحمه الله بیان کرتے ہیں ابن عباس نے فرمایا کہ اگر فرعون مسلم کہے کہ بارک اللہ فیک اللہ تمہیں برکت دے تمہیں بھی کہوں گا فیک اللہ تجھے بھی برکت دے, حالانکہ فرعون تو مر چکا ہے. تو مطلب کہ اگر غیر مسلم کے دعائیا کرنے کے جواب میں اسی جیسی دعا اگر آپ اس کو دیں تو البتہ سلام کے سلسلے میں نبی سلام کی ایک طرح کی دعا ہے, لیکن اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بتلایا ہے آپ کی ہدایت ہے اس لیے اس کے مطابق کہنا پڑے گا. وان حکیم میں دل عن ابی برزة موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان الیہود یتعاطسون عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجاء ان یقول لهم یرحمکم اللہ فکان یقول یهدیکم اللہ ویصلحو بالکم. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہودی بتکلف چھینکے کھاتے تھے, چھینک نہ آوے تو بھی چھینک لا کر الحمدللہ بولتے تھے زور سے. تو تم کو حکم یہ ہے کہ کسی کو چھینک آوے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں سننے والا یا ہموں کا اللہ کہے کہ اللہ تم پر رحم کرے. تو وہ اس لیے تکلو جو ہے چھینکے کھاتے تھے اور الحمدللہ کہتے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یا ہموں کا اللہ سننا چاہتے تھے. کہ یہ بتکلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چھینک کھاتے تھے اس امید پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رحمت اللہ کہیں, تو حضور بجائے رحمت اللہ کی یوں فرماتے تھے یہ حکم اللہ ہو اس لیے اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال بھی رست کر دے. باب اذا سلم على النصرانی ولم يعرف, کسی نے نصرانی کو نصرانی ہے یہ نہیں جانا مسلمان سمجھ کر سلام کر دیا. حدثنا محمد بن قسیم قال اخبرنا سفیان عن ابی جعفر بن رائے عن عبد الرحمن قال مر ابن عمر بنصرانی فسلم علیہ فرد علیہ فاخبر انه نصرانی فلما علم رجع فقال رد علی السلام. حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا گزر ایک نصرانی پر سے ہوا, وہ یہ سمجھے کہ وہ مسلمان ہے سلام کیا اور جو ہے یا تو فسلم علیہ فرد علیہ, حضرت عبداللہ بن عمر نے سلام کیا اس نے جواب دیا یا اس نے سلام کیا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا, تو وہ زمین ہے چکے ہیں اس لیے دونوں احتمال ہیں. تو کسی نے بتلایا کہ وہ تو نصرانی ہے حضرت آپ نے جس کو سلام کیا یا جواب دیا وہ, تو کہتے ہیں جب پتا چلا نصرانی ہے واپس گئے اور اس کو جا کے کہتے میرا سلام واپس لاؤ اسے. باپ و اذا قال فلان یوٹرے ہو گئے سلام, کوئی آدمی کسی کو سلام پہنچاوے دوسرے کا تو پہلے ہی بتا دیا کہ اس کا بھی جواب دینا چاہیے اور سلام جواب میں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, اور دونوں اس کو تو جواب جس نے سلام کہلوایا ہے اس کا تو جواب دینا ہی ہے, لیکن لانے والے کو بھی اس میں شریک کر رہے والے وعلیکم السلام, اور اگر لانے والے کو شریک نہ کیا تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن جس نے کہلوایا ہے اس کو تو بارہ جواب دینا ہے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زکریا قال سمعت عامرا یقول حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا وانا محدثا حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها جبريل يكرم عليك السلام فقال وعليك السلام ورحمة الله. حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کیا جبریل آپ کو سلام کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب میں کہا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ، ان پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو، گیا جواب دیا گیا. باب جوابی کتاب، خط کا جواب. حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا شريك عن العباس بن زريع عن عامر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهم قال اني لا ارى لجواب الكتاب حقا كرد السلام. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں خط کے جواب کو بھی ایک حق مسلمان کا سمجھتا ہوں جیسے کہ سلام کا جواب ہے. جیسے جس میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حق ہیں، پانچ حق ہیں اور مختلف روایتیں ہیں اور تم ایک چیز بھی بتائی گئی کہ وہ سلام کرے تو اس کا جواب دیا جائے. تو جس طرح کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب کیا آنا چاہیے، اسی طریقے سے خط کا جواب بھی اسی طرح ہے، بشرطے کہ کوئی جواب طلب بات ہو. اس میں جواب طلب نہ ہونے کی صورت میں نہیں ضرورت نہیں. باب الکتابت الی النساء و جوابہ، عورتوں کو خط لکھنا اور عورتوں کی طرف سے جواب دینا. حدثنا ابو رافع قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثني مسلم بن عبد الله قال حدثتنا عائشة بنت طلحة قالت قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها وانا في هجرها وكان الناس يعطونها من كل مصر. حضرت عائشة بنت طلحة فرماتی کہ حضرت عائشة بنت طلحة حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها کی بہن تھی، ام کلثوم ان کی بیٹی ہے، گویا یہ تابعیہ ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پرورش کی تھی. بڑی حسین و جمیل تھی اور بڑی عالمہ تھی فاضلہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تربیت کی تھی، حضرت عائشہ کی بانسی ہوتی ہیں. تو حضرت عائشہ بنت طلحہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا حالانکہ کہ میں ان کی پرورش میں تھی، نہ ان کی نگرانی میں تھی. وکانا ناس یاتون ہا من کل مصر، اور لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ہر طرف سے آتے تھے، باتیں پوچھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، دعا کی درخواست کرنے کے لیے. فکانا شیوخ ینتابون یہ مکانی منہا، یہ حضرت عائشہ بنت طلحہ جو ہیں بھانجی، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکار تھی، سیکرٹری ان کی. تو جو ہے وہ فرماتی ہے کہ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چاروں طرف سے آتے تھے، تو جو بڑے معمر لوگ ہوتے تھے وہ باقاعدہ بڑے اہتمام سے میرا حضرت عائشہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی وجہ سے میرے پاس بھی آتے تھے، حاضری دیتے تھے. وہ کان شبا یتاخون فیغدون الیہ ویکتبون الیہ من الامثال، اور جوان بھی باقاعدہ میرے بڑے اہتمام سے بڑا خیال رکھتے تھے میرا، اور ہڈیاں بھیجتے تھے میرے پاس، اور جو ہے مختلف جگہوں سے خطوط آتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں باتیں پیش کرنے کے لیے. تو اقول لعائشہ، تو میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی تھی یا خالت ہوں حضا کتاب و فلانی و حدیت ہوں، وہ حضرت عائشہ کی خدمت میں جو لکھنا ہوتا تھا ان کو، جو بھجیا بھیجنا ہوتا تھا وہ ان کی خدمت میں پیش کرتے تھے. تو عائشہ بنت طلحہ فرماتی کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتی کہ خالہ جان یہ فلاں آدمی کا خط ہے اور یہ اس کی طرف سے ہدیہ ہے. تو فتقول عائشہ، حضرت عائشہ بنت طلحہ فرماتی ہیں مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں فرماتی تھی اے بنیہ تو فاجی بھی ہے واسی بھی ہے، اس کے خط کا جواب بھی دو اور اس نے جو ہدیہ بھیجا ہے اس کا بھی معاوضہ دو، یا اس کو بھی ہدیہ دو. ہدیے میں یہ جو ہے مستحب قرار دیا گیا ہے کہ کوئی آپ کو ہدیہ دے تو آپ بھی اس کو یا نبی کہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو معمول ہی تھا کہ کوئی اگر آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا تھا تو آپ اس سے بہتر اس کو عطا فرماتا تہاگو سے تفاؤ سے آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے کا لین دین کرو محبت بڑھے گی. تاکہ ویسے دیتے وقت نیت یہ نہ ہونی چاہیے دینے والے کی کہ مجھے اس کے بدلے میں مل جائے گا, ایسی نیت کرنا منع نہیں ہے لیکن ہدیے کا ثواب اس صورت میں نہیں ملے گا. ایسے نیت درست ہے ایسی کہ بھائی ہم یہاں سے جو ہے سنگ دانے بھیجیں گے تو وہاں سے بادام آئے گا فائنلم یقینی کے ثواب آتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمایا کرتی تھی, حضرت ان کو کہتی تھی کہ دو بدلے میں اور تمہارے پاس بدلے میں دینا کے لیے کچھ نہ ہو تو مجھے بتاؤ میں تم کو دیتی ہوں تاکہ تم دے سکو. فقالت فقوتین, تو عائشہ بنت طلحہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ مجھے لوگوں کو ان کے ہدیے کے جواب میں دینے کے لیے عطا فرماتی. بہرحال یہاں تو گویا یہ خط حضرت عائشہ کی خدمت میں خط بھیجا گیا اور اس کا ان کو جواب دیا گیا. لیکن یہ سب اس وقت جب کہ کوئی کھینچنے کا نہ آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگوں کے جو خطوط آتے تھے وہ تو ام المومنین تھیں, ماں ہونے کی حیثیت سے ان کے پاس آتے تھے, سوالات ہوتے تھے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جوابات دیے جاتے تھے. وہاں کوئی سوال دوسرا پیدا نہیں ہوتا, اگر کوئی دوسرا اگر اندیشہ ہے تو پھر اس میں احتیاط ضروری ہے, اس سے منع کیا گیا. بابو کئی پیوگ تو وہ صدر الکتاب, خط کا ابتدا کیسے ہونی چاہیے, یعنی بھیجنے والا اپنے نام سے شروع کرے یا جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے اس سے. اب ہمارے زمانے میں تو کستوری ہو گیا کہ جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے اس کا نام ہوتا ہے اور لکھنے والا اپنے سارے مقصد اور مضمون کے بعد اخیر میں اپنا نام لکھتا ہے. لیکن ویسے بہتر طریقہ یہی ہے کہ بھیجنے والا جو ہے اپنا نام پہلے لکھے اور جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ اس کا نام بعد میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کی طرف خط بھیجا جا رہا ہے جب بھی وہ خط پڑھے گا تو ہر خط پڑھنے والے کا ایک طبی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے سے پہلے اس کے دل میں یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ کس کا ہے. تو ظاہر ہے پہلے ہی اگر آپ اپنے نام سے شروعات کریں گے تو اس کا جواب شروع ہی میں مل گیا. اب ہمارے یہاں کا جو دستور آج کل ہے اس میں تو غرب الٹا ہو تم لوگ اس کا نام کہاں ہے یہ مشکل ہو جاتا ہے. اور پچھلے پہلے زمانے میں یہ ہوتے تھے کہ لکھنے والا اپنا نام پہلے بھی جس کی طرح لکھا جائے اور مقصد بات ہے, اور ابھی ہوتا ہے کہ جس کی طرح لکھا جائے اس کا نام ہے مقصد ہے اور پھر اخیر کا. حضرتنا اسماعیل قال حضرتنا مالک بن عبد اللہ, ویسے حضرات صحابہ میں دونوں طرح کے لوگ ہوئے ہیں, بعض بھی کہتے تھے کہ لکھنے والا اپنا نام پہلے لکھے اور جس کی طرف خط بھیجا جا رہا اس کا نام بعد میں. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, جس کی طرف خط بھیجا جا رہا اگر کوئی عظیم شخصیت ہے تو پہلے اس کا نام ہونا چاہیے پھر اپنا نام. لیکن حضرات صحابہ میں سے بہت سے اکابر صحابہ سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خطوط بھیجے اور اپنا نام بحیثیت بھیجنے والے کے پہلے لکھا, اس سے معلوم ہوا کہ وہ بہتر ہے. عن عبد الله بن دينار ان عبد الله بن عمر كتب الى عبد الملك بن مروان يبايعك. حضرت عبد الله بن دينار تابعین فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الملک بن مروان کی طرف ایک تحریر بھیج خط بھیجا, اس نے وہ اس سے بیعت کر رہے تھے. جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ وقت تھا, اس کی اطاعت اور فرما برداری کی بیعت اپنے اور اپنے اہل خاندان کی طرف سے کر رہے تھے, اس کی اطلاع کے لیے انہوں نے ایک تحریر خط بھیجا عبد الملک کے نام فقط بھائی نہیں ہے. اس خط میں لکھا یہ مضمون, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لعبد الملک امیر المومنین من عبد اللہ بن عمر سلام علیہ. پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی اور یہی طریقہ ہے خط کا, بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جائے اور بعض دوسرا جو لکھتے ہیں اس کے متعلق یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے، اس لیے یہی بہتر ہے کہ آپ اگر نہ لکھے زبان سے بول دیں تو بھی وہ سنت ادا ہو جائے گی. بعض مرتبہ بعض یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ خط جو ہے غلط جگہ پڑ جائے گا اور اس کی وجہ سے اللہ کے نام کی کہیں بے حرمتی ہوگی، تو اس صورت میں اندر نہیں لکھے لیکن زبان سے ادا کر دیں تو بھی یہ سنت ادا ہو جائے گی. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خط لکھا لعبد الملک امیر المومنین من عبداللہ بن عمر. بخاری شریف میں یہ روایت ہے، اس میں لعبد اللہ عبد الملک امیر المومنین، اللہ کے بندے عبد الملک کے نام جو امیر المومنین ہیں، من عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر کی طرف سے. دیکھو یہاں جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے اس کا نام پہلے اور بھیجنے والے کا بعد. سلام علیک، تم پر سلامتی ہو. فین احمد علیک اللہ الذی لا الہ الا ہو، میں تمہارے سامنے اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہوں جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ اقر و لک بالسمع والطاعۃ علی سنت اللہ و سنت رسولی فی ما استطعت، اور تمہارے حق میں تمہارے احکام کے سننے اور اس کی بجاولی کا اقرار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے پاک سلاسل کے طریقے کے مطابق جتنا مجھ سے ہو سکے. یہ الفاظ ہے بیت کی اطاعت، جو بیت اطاعت کی جاتی ہے بادشاہوں سے. بڑا یہاں تو اس لیے لائے، یہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نام پہلے گویا جس کی طرف بھیجا جا رہا اس کا نام پہلے لکھا. مسافر کے لیے شافی وقت کے مطابق اثرت نماز پڑھنا کیسا ہے جبکہ ہم کی مسلک کے مطابق وقت نہ ہوا ہو؟ اسی طرح مقیم کے لیے، ویسے مسافر کو یہ اندیشہ ہے کہ سفر میں جو ہے موقع یا دشواری پیش آئے، موقع نہ ملے گا یا دشواری پیش آئے گی، تو سہولت کے لیے پہلے اگر مثل اول میں شافی وقت میں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. ویسے انفیا کے یہاں جو مثل اول والا وقت ہے اس کے مطابق بھی مشائق کا فتویٰ ہے، اس لیے اس کی بھی جائز. مقیم بھی کوئی اگر کوئی حاجت ہو تو بھی جائز ہے، پڑھ سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ اس ثانی کے بعد پڑھیں. کیا چھاتی کے بال کاٹ سکتے ہیں؟ کاٹ سکتے ہیں. مسجد کے مائک جس میں بیان تراویح نماز وغیرہ ہوتی ہو اس کا اسپیکر قریب کے گھر میں لگا ہوا ہے، اس کی آواز باہر آ رہی ہے، اگر سجدے والی آیت اس میں سے سنی جائے تو سجدہ کرنا ضروری ہے؟ تو جو بیان اب ظاہر تراویح آئے گی، نماز آئے گی، وہ تو براہ راست آتی ہے، کیا امام پڑھ رہا ہے اور اسی کے منہ سے نکلی ہوئی آواز مائک کے واسطے سے وہاں پہنچی، تو سجدے کی آیت پر سجدہ کرنا ضروری ہے. بیان میں بھی اگر مقرر براہ راست یعنی جیسے کبھی یہ بیان ہے وہاں جا رہا تو اس کے اندر سجدہ ہوگا اگر سجدے کی آیت پڑی گئی، لیکن اگر کیسٹ وغیرہ ہے تو وہ ضروری ہے. اس گھر میں ٹی وی بھی ہے اور نماز کے وقت یا کسی اور موقع پر ناپاک عورت سن سکتی ہے؟ ہاں، ویسے حائضہ عورت جو ہے وہ بیان وغیرہ سن سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے. حائضہ عورت کے لیے قرآن کی تلاوت اور اسی طریقے سے نماز اس کی پابندی ہے، باقی تسبیحات دعا اور اسی طریقے سے دینی کتابوں کا پڑھنا یہ ساری چیزیں اس کی اجازت ہے. اب گھر میں ٹی وی ہے، وہ ٹی وی کا رکھنا گناہ کا کام ہے، لیکن اس کی وجہ سے بیانوں کے سننے پر کوئی پابندی نہیں رہتی. اس طرح اسپیکر لگانا جس کے قریب کی مسجد میں بھی نماز کے وقت خلل، یہ درست ہے کہ دوسروں کو جس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہو، قریب کے گھر میں سونے والوں کی نیند خراب ہوتی ہو یا اور دوسری اس طرح کی، تو یہ درست ہے. اس کی آواز اتنی پستہ ہو کہ خود سنے بس. خان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر جو چھوٹے پلاسٹک کے ٹیبل قرآن رکھنے کے لیے رکھے جاتے ہیں ان پر قرآن رکھ کر پڑھنا درست نہیں بلکہ بے ادبی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ ہمارے حضرت مولانا شاہبر الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ چیز جو ہے وہ رحل ہے, یعنی جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے, جو آلہ قرآن رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے, رحل یا چھوٹی چپائی ہے تو قرآن رکھنے کے لیے بنائی جاتی ہے, اس کو تو آپ استعمال کیجیے. لیکن جو جیسے یہ وہ اس کے لیے بنایا نہیں گیا, عام طور پر یہ جو ہے وہ غسل وغیرہ دوسرے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو اس کو استعمال کرنے کو حضرت مناسب سمجھتے نہیں تھے. اور بہرحال ایک ذوق ہے ہمارے اکابر کا جو ہے وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس سے جو ہے اس کو ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے تھے, تاکہ اس کو حرام نہ تو نہیں کہیں گے لیکن قرآن کے ادب اور قرآن کی عظمت کے پیش نظر اگر حضرت والی بات کو ذہن میں رکھا جائے تو اس کی یہ ہے. پیشاب پاکا نہ کرنے کے بعد پانی کے بدلے صرف ٹیشو پیپر استعمال کرنے سے پاکی حاصل ہو جائے گی. پیشاب پکانے کے بعد جیسے ڈیرا استعمال کرنے کا جو حکم ہے وہی حکم ٹیشو کا بھی ہے. اگر جو ہے نجاست مخرج سے یا جہاں سے نکل رہی ہے اس سے آگے بڑھی نہیں ہے تو اس صورت کے اندر ٹیشو کے استعمال سے بھی وہ بھی کافی ہو جائے گا پانی کے استعمال, اور اگر آگے بڑھی ہے تو بھی وہاں نجاست کا جو حکم ہے وہ کتنی مقدار ہے وہ دیکھیں, وہی حکم یہاں پر بھی ٹیشو کا ہے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا انت, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى, بأدب ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آتنا أفضل ما تعطي عبادك الصالحين, اللهم لا تنزي منا صالح ما أعطيتنا. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تم ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اللہ تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما, تیری معرفت محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما, دوا میں ذکر و دوا میں تعاد کیا ہمیں توفیق عطا فرما. ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تیری معصیت اور نافرمانی میں مبتلا ہونے سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اللہ صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما, ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما, ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا, ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما, ہماری اولادوں کو عقائد حقا میں نافیہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما, برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے اثرات سے اللہ ان کی پوری پوری کی حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ ہمارے بیماروں کو اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ حضرت مولانا طلحہ صاحب کو، قاری عبد الحمید صاحب کو، مولانا یوسف بدانیہ صاحب کو، اور اے اللہ اور بھی جو ہمارے متعلقین میں سے بیمار ہیں، تمام کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں محبوبوں کو بری فرما۔ اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما۔ اللہ ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں اور ملحدوں کی سربراہی سے نجات عطا فرما کر دیندار امانتدار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما۔ جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطالعہ کو جاری و ساری اور نافذ کرنے والے ہوں، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، اللہ ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اللہ تیرے جن بندوں نے حج کے ارادے کیے ہیں، اس کی تیاریاں کی ہیں، اللہ اپنی سہولت کے ساتھ ان کے لیے حج کے مواقع میسر فرما کر حج مبرور اور مقبول سے اللہ ان کو مالا مال فرما، ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، قانونی دشواریوں سے بھی اللہ آپ کے ساتھ رہائی عطا فرما، خصوصی فضل فرما۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين۔